بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على الأنبياء واللعنة دائما على أعداء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. درود على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
دو بہت ہی اہم موضوعات ہیں، دو عدد بہت ہی اہم موضوعات کی جس پر یہ فکری نشست ہے، جس کی آپ کو زحمت دی گئی ہے. دونوں بڑے پرانے زخم ہیں جو اسلام کے بہتر پر اور مسلمانوں کی کمر میں خنجر کی طرح گھبے ہوئے ہیں. دونوں کا تعلق عالم اسلام سے ہے، دونوں کا تعلق تمام مسلمانوں سے. اور اگر مسلمان سمجھ جاتے تو نہ صرف فلسطین بلکہ جنت البقیع بھی تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے. اور اگر انسانیت یہ حقائق سمجھ لیتی تو یہ مسئلہ صرف مسلمان و شیعوں سے متعلقہ نہیں، یہ انسانیت کا اور تمام ادیان کا بڑا مسئلہ ہے. بیت المقدس، مسجد اقصی، فلسطینی قوم اور سرزمین، اور جنت البقیع یعنی حیدام جنت البقیع. انشاءاللہ یہ دو موضوعات، ان پر بہت ہی مختصر آپ کی یہاں زیادہ سبق رشی نہیں ہوگی. ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اپنے ان دونوں موضوعات پر کوئی ایسی بات، کم وقت میں کوئی ایسی بات کی جو میری اور آپ کی آخرت کے لیے مفید ہو. خدا ہم انشاءاللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. درود پڑھے محمد والے محمد. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285، اس کا ترجمہ سن لیں. جب ہماری گفتگو مکمل ہو رہی ہوگی تو شاید، کوشش انشاءاللہ ہے کہ اس آیت کا صحیح مفہوم ہماری سمجھ میں آ جائے. ابھی ترجمہ سن لیجئے، پھر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بات اس میں ہماری گفتگو میں آ جائے گی. کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ 285؟ رسول اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے، مراد رسول اللہ ہیں. کہا کہ جو کتاب نازل ہوئی ہے خود رسول بھی اس پر ایمان لائے ہیں. صرف آپ سے نہیں کہا جا رہا کہ آپ نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لے آئیں، رسول اللہ بھی ایمان لائے ہیں. رسول اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے جو اس پر اس کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور سب مومنین بھی، رسول بھی ایمان رکھتے ہیں اور مومنین بھی. جن مومنین کو اس کتاب پر عمل کرنے کا کہا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ آپ عمل کریں خود رسول اللہ بھی اس کتاب پر عمل کرتے ہیں، خود بھی اس کتاب پر ایمان لائے ہیں. سب اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. خالی ہمارا اپنے رسول اور اپنے رسول پر آنے والی کتاب پر ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان کو تمام کتابوں پر ایمان لانا چاہیے، تمام رسولوں پر ایمان لانا چاہیے، تمام فرشتوں پر ایمان لانا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں ہم رسولوں میں تفریق کا قائل نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ رسول اللہ تو ہمارے رسول ہیں، بقیہ رسولوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت موسیٰ ہمارے رسول نہیں ہیں، یہودیوں کے ہیں. حضرت عیسیٰ ہمارے رسول نہیں ہیں، عیسائیوں کے ہیں. زبور کے ماننے والے حضرت داؤد کو اپنا نبی سمجھتے ہیں، اور اسی طرح سے یحییٰ اور زکریہ اور بڑے انبیاء میں حضرت نوح اور حضرت ابراہیم. نہیں، لا یفرقو بین احد من رسول، بڑی اہم بات ہے کہ یہ کسی بھی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے، سب کو ہم اپنا رسول سمجھتے ہیں، نہ کہ کوئی رسول یہودیوں کا ہے، کوئی رسول عیسائیوں کا ہے، کوئی رسول کسی اور کا ہے، نہیں، سب ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طالب ہیں اور ہمیں تیری طرف پلٹنا ہے۔ سورہ بقرہ، اس کے بعد والی بھی آیت ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، نہیں معذرت، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے سچا ایمان لے آؤ۔ خالی ایمان کہہ دیتے لے آؤ، سچا ایمان لے آؤ، اچھا اس کا مطلب ہے ایمان کے درجے ہیں، ایمان میں فرق ہے، ہر ایمان، ہر ایک کا ایمان، میرا اور آپ کا ایمان اور اہل بیت علیہ السلام کا ایمان، امین آسمان کا فرق ہے، ایمان میں بھی فرق ہے۔ کہا سچا ایمان لے آؤ، اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے سچا ایمان لے آؤ، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے جو اس نے اس سے پہلے نازل کی ہے، اور جس نے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کیا وہ گمراہی میں بہت دور چلا گیا۔ سیدھا سیدھا ہم سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، ایمان والوں کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ، آپ ہی تو کہہ رہے ہیں ایمان والوں، پھر آپ کہہ رہے ہیں ایمان لے بھی آؤ۔ ہاں آپ کے درجے ایمان کے کم ہیں، خدا تقاضا کرتا ہے آپ سے کہ اپنے ایمان کے درجوں کو بڑھائیں، ایمان پہ راضی نہ ہو جائیے گا کسی جگہ پہ یہ سوچ کے کہ اب آپ کوئی مقام حاصل کر چکے ہیں، نہیں، قرآن آپ سے مطالبہ کرتا ہے اپنے ایمان کو بڑھاتے رہیے گا۔ ابھی مطالبہ کیا ہے؟ ابھی مطالبہ یہ ہے کہ ایمان لے آؤ، کس پر لے آؤ؟ کہتے اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، صرف ایک رسول پر نہیں، مسلمان کہے ہمارے رسول تو رسول اللہ ہیں، نہیں، سارے رسول جتنے اللہ نے بھیجے سب آپ کے رسول ہیں، سب پر ایمان لے آؤ۔ ہماری تو قرآن ایک کتاب کافی ہے، بقیہ کتابیں کا نہیں، سب کتابوں پر ایمان لے آؤ کہ سب اللہ کی طرف نازل ہوئی ہیں، فرشتوں پر ایمان لے آؤ اور روز آخرت پر ایمان لے آؤ۔ ترجمہ تو واضح ہو گیا، بات شروع کرتے ہیں، موضوع کیا ہے ہمارا؟ جنت البقیع انشاءاللہ۔ خدا ہماری زندگیوں میں وقت لائے کہ ہم جنت البقیع کی تعمیرات میں اپنا حصہ شامل کر سکیں، صرف دعائیں نہیں، صرف دعائیں نہیں، دعائیں بھی ایک ایمان کا مرحلہ ہے، اس کا اگلا مرحلہ ہے کہ آپ مومنین یہ نیت رکھیں کہ آپ نے اس کے تعمیرات میں اپنا حصہ شامل کرنا ہے۔ زیارت بھی ایک مرحلہ ہے، لیکن صرف زیارتیں بنانا اور کرنا نہیں، بلکہ ان کی حفاظت بھی ایک مرحلہ ہے، ایمان کا ایک مرحلہ ہے، ان کی حفاظت کی نیت بھی رکھی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ ان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ دونوں موضوع ایک ساتھ ہیں، ان کی بنیاد ایک ہی ہے۔ یہی نہیں، عالم اسلام کے اندر جتنے بھی زخم لگے ہوئے ہیں سب کی بنیاد ایک ہی ہے، اندازہ میں نہیں ہے، ہم نے کبھی اس طرح سے دیکھا نہیں ہے، کبھی اس جہت سے نگاہ کی نہیں ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ اس جہت سے نگاہ کریں۔ جب موسیٰ کے ماننے والے اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کا ماننے والا کہتے ہیں علیہ السلام، اور پھر اپنا نام یہودی رکھ لیتے ہیں، اور یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم فالوور ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور ہم یہودی ہیں، ہیں کون آپ؟ بنی اسرائیل ہیں۔ بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ جو حضرت یعقوب کے بچے 12 یوسف سمیت، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائی، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل کیا ہے؟ کہتے ہیں لقب ہے حضرت یعقوب کا، معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کا بندہ، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسرائیل اللہ کا بندہ، اسرا بندہ، ایل اللہ، اسرائیل اللہ کا بندہ۔ کس کا لقب ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا۔ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے۔ اسحاق کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ کتنے فرزند تھے؟ دو تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ بتایا آپ کو اسحاق علیہ السلام یعنی یہ سلسلہ ہے سارا کا سارا جو آپ کو نظر آتا ہے فلسطین کی سرزمین پر، تاریخ میں بھی فلسطین کی سرزمین پر ہجرت ہوتی ہے حضرت یوسف کے کہنے پر، کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ مصر، مصر کے اندر پھر 300-400 سال کا وقفہ گزرتا ہے، حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، اور یہ پھر جو مسلط تھے، حکمران تھے تقریباً بنی اسرائیل، کس پر؟ مصر پہ. ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ یہ اس قدر مستضعف اور کمزور ہو جاتے ہیں کہ فرعون قبطی ان پر حکومت کرتے ہیں، اور یہ اتنے کمزور ہو گئے ہر اعتبار سے، ان کا نہ اجتماعی کوئی کردار ہے، نہ سیاسی کوئی کردار ہے، نہ اقتصادی کوئی کردار ہے، نہ ان میں کوئی ٹیلنٹ اور صلاحیت بچی ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ بنی اسرائیل کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں ہیں، جن کو مسلط کیا گیا مصر کے اوپر، ان کی حالت یہ ہے کہ جب موسیٰ پیدا ہوئے اور ان کی والدہ کو حکم ملا کہ آپ ان کو پانی میں ڈال دیجئے ایک جھولے میں ڈال کے، تو کوئی تابوت بنانے والا نہیں تھا، اتنا چھوٹا سا لکڑی کا تابوت بنانے والا قوم بنی اسرائیل کہ جن کی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق 3-3.5 لاکھ لکھی جاتی ہے، اتنا مستضعف رکھا ہے فرعون نے اس قوم کو. پھر حضرت یوسف آ جاتے ہیں، حضرت موسیٰ آ جاتے ہیں، ٹریننگ دی جاتی ہے، جو شیطان جو فرعون سے مقابلہ ہوتا ہے، جس کے بعد عصا پھینکا جاتا ہے، اور عصا ان کے چھوٹے سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیتا ہے. اس کے بعد پھر پریشان ہو جاتا ہے فرعون، کچھ دن رہنے دیتا ہے حضرت موسیٰ کو اس قوم کے درمیان. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ٹریننگ لینا شروع کرتے ہیں، 25-30 سال گزارتے ہیں یہاں پہ، پھر طے پاتا ہے چلو ہجرت کرتے ہیں اب یہاں سے، کیونکہ اگر ہم یہاں پہ رہے تو یہ فرعون ہمیں ترقی کرنے نہیں دے گا، جو ہدف اللہ نے ہمارا رکھا ہے ہوگا نہیں پورا. آؤ چلتے ہیں، ان کو لے کے نکلتے ہیں، سمندر کراس کرواتے ہیں ریڈ سی، اور صحرا سینا پہنچ جاتے ہیں. وہاں پر پھر دوبارہ ٹریننگ دیتے ہیں، اور اتنی ٹریننگ دے دیتے ہیں کہ جو لوگ بچھڑا، یعنی جو لوگ پہلے تابوت نہیں بنا پائے تھے، وہ سونے کا بچھڑا بنا لیتے ہیں جس میں سے آوازیں بھی آتی ہیں. اس کا مطلب بنی اسرائیل نے ترقی کی ہے 30-35 سال کے اندر. ابھی اصل ٹریننگ شروع نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ابھی حضرت موسیٰ گئے ہوئے تھے کوہ طور پر، 30 دن کا وعدہ تھا، 40 دن ہو گئے، واپس آئے تورات لے کے. اب آپ کی ٹریننگ شروع ہونی ہے، اور ہو گئی، اور جب آپ قابل ہو گئے، اب آپ سے کہا گیا کہ چلیں اس سرزمین کے اوپر کے جو اللہ نے آپ سے وعدہ کیا، مقدس سرزمین قرآن، یہ سب قرآن کی باتیں تھیں جو ہم نے آپ سے کہی ہیں. بنی اسرائیل، اگر آپ قرآن کے اندر انشاءاللہ غور کریں، ترجمے میں غور کریں، تو یہ جو میں نے باتیں کہی ہیں یہ سب ترجمے میں موجود ہیں، اس کے لیے آپ کو تفاسیر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بنی اسرائیل کے موضوع پر آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ آیات اس موضوع پر ہیں، جس کو آپ بنی اسرائیل کہتے ہیں، سب سے زیادہ آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر آہستہ آہستہ جنہیں آپ کہتے ہیں اہل کتاب، یہ تسلسل ہے اس طرح سے. اب جب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اب ہو گیا تم ٹرینڈ، داخل ہونا ہے، چلو، یہ کہتے ہیں نہیں. پتہ چلتا ہے ان کے عقیدوں کا یہاں سے، جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کا ماننے والا کہہ رہے ہیں آج، اپنے آپ کو یہودی مذہب کہہ رہے ہیں آج. اب ان کے عقیدے کا پتہ چلتا ہے کہ جب ان کے درمیان موسیٰ موجود ہیں اور اتنا برا ظلم ستم تھا ان کے اوپر فرعون کی طرف سے، ان سے بچا کے لے آئیں، اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، منو سلوا، بڑی وجہ منو سلوا کی کیا تھی کہ تمہیں کھانے پکانے کا وقت، اپنا ٹائم ضائع مت کرو، ایک بڑے ہدف کے لیے تمہیں ٹریننگ کی دی جا رہی ہے، کھانا بھی پکا پکایا ملے گا، اپنا ٹائم سارا ٹریننگ میں لگاؤ. کتنی کوشش کی ہوئی ان کے عقائد مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ ایک بڑا ہدف ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم نے تمہارے ساتھ فلسطین میں داخل ہونے، اور فلسطین میں داخل ہونے کے بعد ہم نے ایک اللہ کی عالمی حکومت کا قیام کرنا ہے مقدس سرزمین پر داخل ہونے کے بعد. اور اب ان کے نظریات کا حال دیکھیے گا، ان کے عقائد کی حالت دیکھیے گا، کہ جن کو نبی موجود ہوتے ہوئے ٹرین کریں خود اپنے ہاتھ سے. کتنی قوم ہیں جن کو نبی نے اس طرح سے ٹرین کیا ہے، اتنا زیادہ ٹائم دیا ہے، اللہ نے اتنی نعمتیں برسائی ہیں کہ ان کو اللہ کی لاڈلی قوم کا لقب مل جائے، کہ اللہ کی لاڈلی قوم ہے بھائی یہ تو. اور جب کہا کہ چلو لڑنے کے لیے اس سرزمین مقدس کی طرف جس کا اللہ نے ہم سے اور تم سے وعدہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہم نہیں جا رہے، جاؤ تم اور تمہارا خدا، لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، قرآن کی آیت. موسیٰ حیران ہو گئے، کہاں سے میں تمہیں بچا کے لایا ہوں، کتنی میں نے تمہاری تم پر محنت کی ہے، اب تمہاری پوری مکمل تیاری کے بعد حالت یہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو نہیں جاؤ گے. یہاں سے وہی لاڈلے قوم اس کو گالیاں پڑھنا شروع ہو گئی، اللہ کی لعنت ہوئی اس قوم کے اوپر، ان کے لیے ذلت لکھ دی گئی قرآن کی آیات. اور موسیٰ نے کہا گمراہ ہو اور رہو گے، تمہیں راستہ نہیں ملے گا، اسی صحرا سینا میں گھومتے رہو. اب یہ نفرین کر کے موسیٰ چلے گئے اور آج تک گئے ہوئے، حضرت موسیٰ کا نہیں پتا ان کو کہاں پر ہیں. اگر تمہارا تعلق اتنا ہی ہے اور تم دنیا میں اتنی ترقی یافتہ اور واقعی دین موسیٰ پر ہو، ہمیں بتاؤ کہاں ہیں رسول تمہارے، اگر تم کو تمہارے رسول ہیں، جو ہم نہیں مانتے، قرآن کی آیات کیا رہی ہے، ہمارے رسول ہیں، ہمارے نہیں ہیں، ہمارے جو پیروی کرے، جو اطاعت کرے، جو ان کے راستے پر چلے، جو آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، جو آخرت پر ایمان لائے، موسیٰ اس کا ہے، موسیٰ ان کے نبی ہیں، عیسیٰ ان کے نبی ہیں. جو گمراہ ہو جائے، جو ان راستوں کو چھوڑ دے اور ایسا چھوڑ دے کہ موسیٰ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں، اور پھر وہ دعویٰ کریں کہ ہم ان کے فالوورز ہیں، یہ غلط فالوورز ہیں آپ، اور آپ اس بنیاد پر گئے کہ ہم نے پھر بعد میں داخل ہونے کے بعد یوشع بن نون ہمیں لے کے گئے، ہم نے داخل ہونے کے بعد پھر وہاں پر حکمرانی کی، اور اس کے بعد پھر ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا زمانہ دیکھا، پھر ہم نے ہیکل آف سلیمانی بنوایا، اور اس کے بعد پھر ہمارا ہیکل آف سلیمانی کو توڑ کے آپ نے مسجد اقصی بنا دی. غلط نظریہ ہے، وہ نظریہ ہے جو آپ دے رہے ہیں. ہم تو آپ کو مانتے ہی نہیں کہ آپ موسیٰ کے قوم تھے، ہم تو مانتے ہی نہیں کہ آپ نے جس کا وعدہ آپ سے کیا گیا تھا، آپ جب داخل نہیں ہوئے تو ختم ہو گیا، آپ کے اوپر اب ذلت ہے، اب اللہ نے لعنت بھیجی آپ پر، انہیں آیات میں جہاں پہلے آپ کی تعریف کی گئی تھی، اب آپ پر لعنت ہو گئی ہے. اب آپ کہیں کہ داؤد اور سلیمان آپ کے نبی ہیں، غلط ہے، یہ وہ شبہ ہے، یہ وہ غلط نظریہ ہے کہ جو چیخ کے وہ دے دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے موجود زمانہ چیخنے کو ہم کہتے ہیں یعنی میڈیا، جو آج کا میڈیا پروپیگنڈا مشینری، کیونکہ چیخ کے آپ بات کر لیتے ہیں، دنیا کو اپنی بات پہنچا دیتے ہیں. لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں یار وہاں پر ٹیمپل آف سلیمان تھا، کیوں اس کو گرایا اور کیوں مدرسہ بنائی. جنہیں نہیں معلوم وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. پہلی بات، ہم آپ کو فالوور نہیں مانتے نبی کا، کہ آپ کو کہیں کہ آپ داؤد و سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تھے، آپ نے نہیں دیا ساتھ، آپ ہی نے سازش کی ہے، حضرت داؤد کے خلاف آپ نے سازش کی، حضرت سلیمان کے خلاف آپ نے سازش کی، اور بعد میں جب عیسیٰ آئے تو آپ نے حضرت عیسیٰ کو سلیم پر ٹانگنے میں کوئی کسر نہیں رکھی. وہ تو اللہ کا پہلے سے پروگرام تھا کہ اللہ ان کو اٹھائے گا، کیونکہ آخری انشاءاللہ اللہ کی جو حجت زمین پر آنی ہے. زمین پر نہیں آنی ہے، زمین پر ظاہر ہونی ہے، زمین پر ہی ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان میں. کب پتہ چلے گا آپ کو؟ جب واقعی آپ ان کی زیارت کریں گے تو پھر آپ کہیں گے ارے آپ سے تو پہلے بھی ملاقات ہوئی ہے، کئی بار آپ کو دیکھا ہے. میں نہیں کہہ رہا، روایات کہہ رہی ہیں کہ آپ کہیں گے کئی بار آپ کو دیکھا ہے. مومنین کی مدد کرتے ہیں، مومنین کے ساتھ شامل ہوں، ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہم پہچانتے نہیں. کچھ لوگ جو سمجھدار ہوتے ہیں، زیادہ ایماندار ہوتے ہیں، زیادہ مومن ہوتے ہیں، وہ اپنی مدد ہونے کے فوراً بعد ہی پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں امام نے کی ہے، لیکن امام جا چکے ہوتے ہیں. اور ہم اور آپ جیسے لوگ ان کے آنے کے بعد کہیں گے ارے ان کو تو کئی بار دیکھا تھا، ان سے تو ملاقات رہی تھی ہماری، لیکن ہم پہچان نہیں پاتے. تو وہ ظاہر ہو جائیں گے یا ہم ظاہر ہو جائیں گے، بہتر تو جملہ یہی ہے کہ ہم ظاہر ہو جائیں گے، ابھی ہم غائب ہیں، وہ تو کیوں غائب ہیں. ہو اب ہوتا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے اٹھا لیا تھا اپنے پاس، ورنہ تم نے سلیب پر ٹانگ دیا تھا. تمہارا تعارف بعد میں جو قرآن نے کروایا وہ یہ ہے کہ تم انبیاء کے قاتل ہو. بسم اللہ، قرآن جا کے دیکھیے، یہودیوں تو انبیاء کے قاتل ہو، تم نے ناحق انبیاء کو قتل کیا ہے. صرف یہ نہیں کہ نافرمانی کی ہے، صرف یہ نہیں کہ تم نے آسمانی کتابوں میں تحریف کی ہے، صرف یہ نہیں کہ تم نے انبیاء کی شخصیات میں تحریف کی ہے، تم نے ان کا قتل عام کیا ہے. انسان نہیں کر سکتا، حیوان نما انسان کر سکتا ہے انبیاء کا قتل عام. اور بعد میں اگر معصومین کا قتل عام بھی ہوا ہے تو ہمیں شک ہونا چاہیے کہ جن کو پریکٹس تھی پہلے اللہ کے نمائندوں کو قتل کرنے کی، اللہ کے نمائندوں کو شہید کرنے کی، تسلسل ہے یہ کہ جنہوں نے پھر یہ کام کیا ہے. لیکن نادان کمزور عقیدہ مسلمانوں کے پیچھے چھپ کے، ایسے نہیں ہوا کہ پورے مرکز کو مدینہ مکے سے نکال کے شام تک لے گئے، خلافت راشدہ کے بعد خلافتیں ساری کی ساری جو ہیں وہ شام میں پنپ رہی ہیں, وہ جو کہ روم سے نزدیک ہے. ایسے ہی نہیں ہوا, یہ اچانک ہو گیا ہے. عیسائی دین میں بھی تحریف ہو گئی, جیسے پہلے یہودی دین میں تحریف ہوئی, اور پھر پوری کوشش کی مسلمانوں میں تحریف کی جائے. کیسے چھوڑیں گے جنہوں نے یہودیت اور حضرت موسیٰ کے دین میں تحریف کی ہو, انبیاء کا قتل عام کیا ہو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تحریف کی ہو, ان کو صلیب پر ٹانگنے کی کوشش کی ہو, قرآن کے انبیاء کا قتل عام کیا ہو, وہ بعد میں رسول اللہ کو چھوڑ لیں گے. نہیں چھوڑا انہوں نے, کل کوشش کی رسول اللہ کی طرح شہید ہو جائیں. ابھی رسول نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا اور حضرت ابو طالب ان کی حفاظت کیا کرتے تھے. آپ ہی کہتے, آپ ہی کے ممبر پہ باتیں سنی ہیں نا, کہ اپنے بچوں سے رسول اللہ کی جگہوں کو تبدیل کیا کرتے تھے. بچوں سے جگہ کو تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے, ابھی آپ بہت کم عمر ہیں, بلکہ جب آپ بہت ہی چھوٹے تھے تب آپ کو بھیجوا دیا کسی گاؤں میں, کہا کہ دائی حلیمہ کو لے جاؤ اور ان کی زبان کو فصیح و بلیغ کرو. آپ نے کبھی مولا کائنات کے لیے زبان کو فصیح و بلیغ کرنے کی بات سنی ہے, جو مولا کائنات کی فصیح و زبان کو بلیغ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہو کسی اہل بیت کے لیے آپ نے سنا ہے؟ تو رسول اللہ کی زبان کو فصیح و بلیغ کرنے کے لیے کیوں بھیجیں گے؟ جی نہیں, چھپایا جا رہا ہے ان لوگوں سے جو در پہ ہیں کہ ان کو شہید کیا جائے. کون؟ قریش. قریش کا تو ابھی جھگڑا شروع بھی نہیں ہوا ہے, ابھی تو آپ کو امین اور صادق کہہ رہے ہیں. جب تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا آپ کا جھگڑا یہاں شروع نہیں ہوا ہے, تو پھر اس عمر میں آپ کو کس سے خطرہ ہے؟ وہی خطرہ ہے جو بحیرہ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے فرمایا کہ بھائی ان کو لے جاؤ واپس, مت لے کے جاؤ شام. جب مہر نبوت کو دیکھا 13 سال کی عمر میں, تو کہا ان کو لے جاؤ, ان کو یہودیوں سے بچاؤ, خطرہ ہے ان کی جان کو. کیوں؟ کیونکہ یہ انبیاء کے قاتل ہیں, یہ پیچھے لگے ہوئے تھے. ان کو معلوم تھا کہ آخری نبی کی سرزمین پر آنا ہے, اسی لیے فلسطین چھوڑ کے تم یہاں آئے ہوئے ہو. تمہارا کیا کام تھا خیبر کے پاس؟ تمہارا کیا کام تھا یہاں مدینے کے اندر؟ تمہارے 3 قبائل ہیں, کیا کر رہے ہو یہاں پہ تم؟ کیونکہ سمجھ رہے تھے بنی اسرائیل سے آئے گا آخری نبی بھی, پہنچ گئے تھے یہاں تک اور وہ نہیں آئے. جب پتہ چلا بنی اسرائیل سے نہیں آئے, بنی اسماعیل سے آ گئے. اللہ نے دیکھیے آپ کیا پلاننگ کی ہے, آپ اللہ کی پلاننگ کو داد دیں یہاں پہ, کہ پہلے سے حاجرہ سلام اللہ علیہا اور ان کے بیٹے اسماعیل کو ابراہیم سے کہا چھوڑ کے آ جاؤ مکے کی سرزمین پر, اب ہمارا جو آخری نبی آئے گا اور اس کے بعد جو ان کے وصی آئیں گے اوصیا یعنی آئمہ کی صورت میں, وہ سب بنی اسماعیل سے ہوں گے نہ کہ بنی اسرائیل سے. کہ اللہ کیا پلاننگ دیکھیے آپ, اور انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اسلام کے خلاف, اہل بیت علیہ السلام کے خلاف, آخری کتاب کے خلاف. آپ انہیں سمجھتے تحریف نہیں کر رہے ہوں گے, اپنی حرکتوں سے باز آ گئے. اب انہوں نے مسلمانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا, اب ان کے خواب جو عالمی حکومت کے قیام کے تھے وہ ختم ہو گئے, نہیں ہوئے, جاری ہو سا رہی ہیں. پھر کون رکاوٹ ہے؟ مسلمان, سارے مسلمان نہیں, اس میں بھی ایک فرقہ ہے شیعہ, ان کا مسئلہ یہ ہے. ان کو یہ اہل بیت علیہ السلام نے سمجھایا تشیعوں کو, اور سب سے زیادہ حدیث آخری معصوم کے لیے آئیں کہ اصل میں تو اللہ کا نظام قائم کرنا ہے. تشیعوں نے اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ دینے کی کوشش کی, نہیں ہو پایا. اللہ نے اپنی آخری حجت کو اپنے پاس بلا لیا, یعنی مراد یہ کہ چھپاؤ لیا, اور کہا کہ اب تم قابلیت پیدا کرو. معصوم میں قابلیت کا مسئلہ نہیں ہے, وہ تیار ہیں, اپنے اندر قابلیت پیدا کرو تاکہ پھر آخری امام آخری حجت کو بھیجا جائے اور تم ساتھ دو. کیا مطلب ہے؟ کیا ان کو ہماری ساتھ دینے کی ضرورت ہے؟ ہے, بالکل ہے. اگر معجزے سے ہونا ہوتا, ہمارا اور آپ کا ساتھ امپورٹنٹ نہیں ہوتا, معجزے سے ہونا ہوتا تو ہمارے کائنات کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ عالم حکموں کا قیام کرتے. انہوں نے کیوں کہا کہ بھائی میرے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے, میں تو اکیلا رہ گیا ہوں, لے لو مجھ سے چند اور دے دو مجھے ایک. کتنی بڑی بات ہے مجھے بتا. امام حسن علیہ السلام کیا حل کیا ہے؟ پھر امام حسین تک بات پہنچی, پھر سید سجاد چھٹے امام تک بات پہنچی. انہوں نے کہا کہ کیوں قیام نہیں کرتے؟ 4000 شاگرد ہیں پڑھنے والے, ایجوکیشنسٹ آپ کے پاس. کہا کہ بھائی یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے ساتھ قیام کیا جاتا ہے. قیام کے لیے خالی ایجوکیشنسٹ ہونا ضروری نہیں ہے, بات ہے. کہا اتنے بھی نہیں ہے میرے پاس جتنے امام حسین کے ساتھ تھے, چھٹے امام کا قول ہے, ہوتے تو میں قیام کرتا, نہیں ہے میرے پاس اتنے بھی. اور جب آخری معصوم تک بات پہنچی آپ کے سامنے, تو پھر پردہ غیبت میں جانا پڑ گیا. 5 سال کی عمر میں آخری بار ظاہر ہوئے اور پھر چلے گئے پردہ غیبت میں, اور اب تک تیاری کا انتظار ہے آپ قیام کریں. جنہوں نے عالمی حکومت کا قیام انسان یعنی شیطان یعنی خود اپنے لیے یہودی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے عالمی حکومت بنانی ہے, ہمیں کہا گیا روایات میں کہ نہیں عالم حکومت تو اللہ کے نمائندے نے بنانی ہے, یعنی آخری معصوم نے بنانی ہے, آپ نے ساتھ دینا ہے, وہ بنائیں گے. ہو گیا نا کانفلکٹ, ہو گیا نا اختلاف. ہمارا کیا جھگڑا یہودیوں سے بھائی, پتا ہونا چاہیے آپ کو کیا جھگڑا یہودیوں سے. ہمارا کیا جھگڑا ہے مادی پر مادہ پرستوں سے, آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارا کیا جھگڑا ہے مادہ پرستوں سے. انہیں کیوں پریشانی ہے, صرف معصومین سے نہیں, ان کے زندہ وجود سے نہیں. اگر وہ بیچارے ابھی قبروں میں ہیں, ان کے مزارات ہیں, ان کے حرم ہیں, ان کی دشمنی حرم سے بھی ہے, انبیاء کے حرم سے بھی ہے, ائمہ کے حرم سے بھی ہے, اولیاء اور اوصیاء کے حرم سے بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صرف ائمہ کے حرم کے پیچھے ہیں؟ جی نہیں, انہیں موقع ملا انہوں نے انبیاء کے حرم گرا دیے. گرا یا نہیں گرایا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا اسی داعش نے حلب کے اندر حرم گرایا نہیں گرایا؟ حضرت ادریس علیہ السلام کا عراق میں انہوں نے حرم گرایا نہیں گرایا؟ انہیں انبیاء ہی نہیں, انہیں ائمہ نہیں, انبیاء کے حرم سے بھی مسئلہ ہے, انہیں اصحاب کے حرم سے مسئلہ ہے. اور ویسے کرنی آیا صحابی رسول اللہ نہیں تھے ہمارے یاسر, کیا خود اویسے کرنی ہمارے یاسر اور بڑی شخصیت حجر ابن عدی شام ان دمشق کے بارڈر پہ آیا, یہ سب اصحاب نہیں ہیں؟ 12,000 صحابی نہیں تھے اسی جنت البقیع کے اندر؟ ہمارے معصومین 4 ائمہ, اور انشاءاللہ نہیں معلوم, خدا جانتا ہے شاید یہی کہیں قریب میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, ہمیں نہیں معلوم. یہ کہہ دینا کہ جنت البقیع کو دوبارہ سے ہم تعمیر کر دیتے ہیں اور جناب فاطمہ کی قبر بنا دیتے ہیں, آپ کس چکر میں آ جاتے ہیں؟ یہ نہیں کہنا ابھی جناب فاطمہ کی قبر کسی کو نہیں معلوم, بناؤ جنت البقیع کو, لیکن وہ 4 معصومین کی بات کرو جن کا یقین ہمیں کہ وہاں پر ہے, ان کے سرانے فاطمہ بنت الاسد امام علیہ السلام کی والدہ ہیں, بناؤ. احد کے اندر ہمیں معلوم ہے امیر حمزہ ہیں, بناؤ. اور انشاءاللہ وہ 12,000 صحابی رسول جو ہیں بناؤ. لیکن یہ دشمنی جو شروع ہوئی ہوئی ہے وہ اس لیے ہے کہ ابھی ان کو صرف خطرہ زندہ معصوم سے نہیں ہے, بلکہ آج جب کسی نبی اور کسی معصوم انشاءاللہ ائمہ اہل بیت اور اولیاء آپ جب ان کی قبروں میں بھی جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہاں سے بھی انرجی ملتی ہے, آپ وہاں پہ بھی اہل بیت کے راستے کی تمدید اور انشاءاللہ ایک بیعت کر کے آتے ہیں. بیعت ہی کر کے آتے ہیں نا, زیارت کا مطلب کیا ہے؟ معصومین کی زیارت کیوں کرتے تھے لوگ؟ یعنی صرف اس لیے آپ سے ملنے کے لیے آئے کہ ہم اپنے ثواب میں اضافہ کریں گے؟ معذرت کے ساتھ ایسا تو تصور پہلے نہیں تھا. زیارت کا معنی تو دیکھنے کا معنی, اردو ترجمہ بھی یہ بنتا ہے. اور انشاءاللہ ایک غلط رائج ہو گیا ہے کہ ہم معصومین کی زیارت پہ جا رہے ہیں, یہ نہ کہا کیجیے, کہا کیجیے کہ ہم ان کی مزار کی, ان کی زری کی زیارت پہ جا رہے ہیں. ان کی زیارت کہاں ہوگی؟ کہیں ہو جائے ان کی زیارت تو کیا بات ہے, اگر ہو جائے. لیکن چلیں آپ پہنچ گئے قریب قریب, خدا آپ کے اعمال ایسا کرے کہ آپ ان کی زیارت کریں. جب آپ ان کی زیارت کریں تو آیا زیارت کا مطلب کیا ہوا کرتا تھا کبھی کسی زمانے میں؟ زیارت کا مطلب جب یہ لوگ زندہ سامنے موجود ہوا کرتے تھے, ان کا ظاہری وجود تھا, تو کیا لوگ زیارت کا مطلب ثواب لیا کرتے تھے؟ ہم آپ کی تو زیارت کرنے کے لیے آئے تاکہ ثواب, نہیں, کوئی نہیں دیتا تھا, یہ مفہوم ہی نہیں تھا. قرآن کی کسی آیت کو لوگ ثواب کی نیت سے نہیں پڑھتے تھے, نہیں پڑھتے تھے. قرآن خود ثواب کی طرح نازل نہیں ہوا. جہاں جہاں کوئی مشکل آ رہی ہے, جہاں جہاں کوئی مسئلہ اٹھ رہا ہے, جہاں جہاں پر کوئی ایسا ایشو ہے جسے قرآن حل کر سکتا ہے, قرآن کی آیت آیا کرتی تھی. آپ کو معلوم ہے قرآن کی آیتیں موقع کی مناسبت سے, جبھی تو آپ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کے اندر تلاش کیجیے کہ اس کا شان نزول کیا ہے, یعنی ہر آیت کا ایک شان نزول ہے کہ یہ کسی وجہ سے اتری ہے, کسی مسئلے پر اتری ہے, نہ کہ یہ اترتی چلی جا رہی ہے تاکہ ہمیں ثواب ملتا رہے. ثواب ملتا ہے, ہدف نہیں ہے, ہدف ہدایت ہے. اہل بیت کی زیارت کا اصل ہدف ہدایت ہے, قرآن کی اصل انشاءاللہ اصل ہدف ہدایت ہے. ثواب تو ملے گا ہی, آپ نے دیکھا قرآن کو کھول لیا آپ کو ثواب مل گیا, آپ نے نہیں بھی پڑھا تب بھی عربی دیکھنے کا ثواب مل گیا, اٹھا لیا قرآن آپ کو ثواب مل گیا. لیکن سر ثواب آخری ہدف نہیں ہے, قرآن کا نہائی ہدف کیا ہے؟ ہدایت ہے, اہل بیت علیہ السلام ہدایت ہے. اب جب اہل بیت علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بھائی اللہ کے تو اصل نمائندے ہم ہیں اور ہم نے عالم حکومت کا قیام کرنا ہے, یعنی اللہ کے نظام کا قیام, کسی انسان کا نہیں, اللہ کے قانون کا, اللہ کے نظام کا قیام, جھگڑا شروع ہو گیا, اختلافات شروع ہو گئے. انہوں نے کہا ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے, سارے انبیاء ہم سے یہ کہتے رہے اللہ کو مانو, ہم نے ان کو قتل کر دیا. انہوں نے کہا بھائی جھوٹ مت بولو, انہوں نے کہا عدالت قائم کرو, انہوں نے کہا بھائی مسلمانوں پہ یا کسی بھی انسان پر ظلم مت کرو, ہم نے قتل کر دیا. اب تم کہہ رہے ہو اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے تم نے, تو ہم کیسے تمہیں چھوڑیں گے؟ آپ اتنا معمولی مت کیجیے گا,
یہ آل سعود کہاں سے آتے ہیں؟
انہیں کون یہاں پہ لا کے بٹھاتا ہے؟ انہیں کون یہ ہدف دیتا ہے؟ ان کو چھوڑیے آپ، یہ جتنے بھی مسلمان ممالک میں بادشاہتیں ہیں، آل ناہیان کو دیکھیں، آل سبا کو دیکھیں، آل خلیفہ کو دیکھیں، آل ہاشم کو دیکھیں، اور اسی طرح یعنی اردن کے اوپر موجود آل ہاشم، اور اسی طرح سے یہ آل سعود کو دیکھیں، یہ سب کون ہیں؟ اور جہاں پر یہ نہیں تھے وہاں پر آپ علی عبداللہ صالح یمن کے اوپر 30-35 سال سے حکومت کر رہے ہیں، علی زین العابدین تونس کے اوپر 30-35 سال سے حکومت کر رہے ہیں، لیبیا قذافی صاحب، مصر حسنی مبارک 30-30 سال سے حکومت کر رہے ہیں، کون لا کے بٹھاتا ہے ان کو؟ کون کس؟ آپ ذرا تاریخ تھوڑا سا دیکھیے، یہ آل ہاشم جن کو آپ کہتے ہیں اردن کے اوپر مسلط ہیں، آپ دیکھیے تو اس خاندان کو کس بڑی خدمت کے عوض اردن دیا گیا ہے؟ آپ جا کے پوچھیں آل سعود تمہیں، یعنی اصل میں شریف حسین جو تمہارے پیچھے تھے، تو شریف حسین کو یہ علاقہ جس کو آپ سرزمین حجاز کہتے تھے اسے کیوں سعودی عرب بنا دیا گیا؟ کیا تم نے اتنی بڑی خدمت کی ہے؟ کس کی خدمت کی ہے جو تمہارے حوالے یہ کیا گیا ہے؟ قطر سے پوچھے جا کے کہ یہ جو آل خلیفہ کے ہاتھ میں ہے، قطر بھی اور بحرین بھی، یہ کس خدمت کے عوض تمہیں یہ زمین دی گئی ہے؟ بڑا آسان سا موضوع ہے اگر آپ اپنے ہی تھوڑا سا نگاہ دوڑائیے کہ جو زمیندار طبقہ کہلاتا ہے، بڑے بڑے زمیندار تھے پنجاب میں، سندھ میں، آپ ذرا پوچھیے کہ تم زمیندار خاندان بنے کیسے؟ یہ تمہیں کس خدمت کی وجہ سے اتنی زمین انگریز دے کے چلے گئے؟ القاب بھی دیے، زمینیں بھی دیے، کیوں دیں؟ آئیے ایک ہی جواب ہے نا، مشکل تو نہیں ہے بات، یہ جواب دیں نہ دیں، رہنے دے دیں، درود پڑھیں محمد والے، جیسے یہاں پر شخصیات نے، خاندانوں نے اتنی بڑی بڑی زمینیں انگریزوں سے جاتے وقت لے لی، ایسے ہی پورے دنیا کو تقسیم کر دیا، خلافت عثمانیہ کو توڑنے میں رول پلے کیا، جو مسلمانوں کا بیچاروں کا آخری ٹوٹا پھوٹا مرکز رہ گیا تھا، ہم بہت زیادہ تیار اور آمادہ نہیں ہیں اس کے لیے، لیکن ہم بار ہماری بک چکن فرماتے ہیں کہ جیسا بھی تھا کوئی مرکزیت تھی تو، ظاہری طور پہ کوئی طاقت تھی تو، کہ جب آ کے یہودیوں نے کہا کہ ہمیں فلسطین دے دو تو ہمارا خلیفہ، جیسے ہی ٹوٹا ہمارا خلیفہ ہو عبدالحمید دوم آخری خلیفہ خلافت عثمانیہ کا، اس نے کچھ تو مقابلہ کیا، کہا کہ نہیں بھائی کیسے اپنے جسم کا ٹکڑا کاٹ کے تمہارے حوالے کر دوں، اتنی غیرت، کامیاب چلے اچھی بات ہے، اتنی غیرت تو تھی تم میں، لیکن جب وہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر جنہوں نے خدمات انجام دی پوری دنیا تقسیم کر دی جاتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ بھائی اصل ہدف تشیع ہے، اگر تاریخ آپ کی سمجھ میں آ گئی، آپ کی اسی تاریخ جو سمجھائی اس کی زبان میں بات کرو تو بنی اسماعیل کہتا ہے اصل مسئلہ بنی اسماعیل ہے، یعنی یہ اہل بیت علیہ السلام اور یہ شیعہ کہ جو ان کے پیروکار ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے، کہا کہ نہ ان کے زندہ لوگوں کو چھوڑو، سمجھدار عقل مند لوگ، نہ ان کے مزارات کو چھوڑو، طے شدہ موضوع ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے حرم کرنا شروع ہو گئے، یوں نہیں ہوا ہے کہ آپ سمجھیں کہ 1924 کے اندر ایک دم اپریل کے مہینے میں 8 شوال 1322 ہجری ان کی سمجھ میں آیا کہ ان کے حرم کو گرا دو، یوں نہیں ہوا ہے، یہ 40 سال کے اندر کامیابی ملی ہے، اس سے پہلے 40 سال کے اندر کئی مرتبہ انہوں نے کربلا پر حملہ کیا، سامرہ پر حملہ کیا، انہوں نے نجف پر حملہ کیا، کربلا پر حملہ کیا، اور انہوں نے پھر بقیت یعنی جنت البقیع پر حملہ کیا، اور اسی طرح سے انہوں نے کربلا یا جنت المعلیٰ یعنی جہاں پر مکے میں آپ کی دو بڑی شخصیات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام، ان پر حملہ کیا، ان کی قبر پر حملہ کیا، اور پھر قریب تھا کہ رسول اللہ کا حرم گرا دیں، یہ رسول اللہ کا حرم گرا رہے ہیں، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی رسول پر تو ایمان لاؤ، اپنے والے پر، بقیہ سارے رسولوں پر ایمان لاؤ، صرف ان پر ایمان نہیں لاؤ، اپنی کتاب پر تو ایمان لاؤ، جو کتابیں بقیہ انبیاء پر نازل ہوئی ان پر بھی ایمان لاؤ، صرف فرشتوں پہ نہیں، جو روم روز آخرت ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ ہم سے کہا جا رہا ہے نا، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اور آپ ان کی حالت دیکھیے گا، نام نہاد مسلمان رسول اللہ کے حرم کو گرانے کے چکر میں تھے، انبیاء سے ان کی دشمنی ہے، اہل بیت سے ان کی دشمنی ہے، صحیح صحابہ سے ان کی دشمنی ہے، اچھے صحابہ ان سے ان کی دشمنی ہے، حرم گرا رہے ہیں، مسلسل گرا رہے ہیں، سلسلہ جاری ہے، اور جب انہوں نے تشیع کو سمجھا اپنے طور پہ کہ اب ان کی طاقت کمزور ہے، ہمارے حرم گرا کے ہماری طاقت کو چیک کر لیا، یہ نہیں کیا، بڑی سیدھی سی بات ہے، تو کون سا مشکل مسئلہ ہے، آج سے 100 سال پہلے، کچھ کم، دو چار سال کم 100 سال پہلے جب انہوں نے آپ کے حرم گرائے، جب انہوں نے جنت البقیع گرایا، آپ کو معلوم ہے اگر یہ رسول اللہ کا گنبد خضرا بچ گیا، اگر رسول اللہ کا حرم بچ گیا، وہ بھی اس لیے کہ جو کمزور سی خلافت عثمانیہ تھی اس نے قیام کیا تھا، مسلمانوں نے پریشر دیا، آپ کے یہاں جو برصغیر کے اندر تحریکیں اٹھی ہوئی تھیں، مولانا شوکت علی، مولانا جوہر علی، ان کی جو تحریکیں اٹھی ہوئی تھیں کچھ اس نے بھی سپورٹ کیا، پھر اخوان المسلمین جو بن گئی تھی خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد اس نے بھی کچھ کہا، تو پھر رسول اللہ کا حرم بچائے، وَإِلَّا رسول اللہ کا حرم بھی گرانا تھا، لیکن تشیع انہوں نے چیک کر لیا، کتنی جان ہے آپ کی، آپ کے معصومین کا حرم انہوں نے گرا دیا، سلسلہ جاری رہا، جب آپ کو چیک کر لیا پھر کہا اسرائیل بناؤ، اب کوئی طاقت نہیں ہے، اب کوئی طاقت نہیں ہے، بناؤ اسرائیل، یعنی عالمی حکومت کا ہیڈ کوارٹر اپنے طور پہ، کیوں؟ انبیاء کی سرزمین ہے، ان کو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا مل گیا کہ جس نے اس سرزمین پر، جسے مڈل ایسٹ کہتے ہیں آج کے زمانے میں اور انبیاء کی سرزمین کہتے ہیں پرانے زمانے میں، اگر کسی نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا وہ پوری دنیا پر عالمی حکومت بنائے گا، پروٹوکولز جنہوں نے خود 1887 میں 1887 میں وہ پروٹوکولز کے جو آج یہاں صہیونی سازش، یہودی سازش پروٹوکول، یہ سب موجود ہے بازار میں، اردو زبان میں مل جائے گا، انگلش میں مل جائے گا، پڑھ لیجیے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں پڑھنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ کسی نے کہا کہ اصل شیطانی آیات یہ ہیں، سمجھ میں نہیں آتی، شیطان بننا پڑتا ہے، شیطان بننا پڑتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ لکھا کیا ہے، جیسے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہدایت یافتہ ہونا پڑتا ہے نا، ہدایت یافتہ ہونا پڑتا ہے نا، خود تو قرآن نے کہا ہے کہ آپ کے لیے نازل کیا ہے جو حضر للمتقین، تو جب تقوی اختیار کریں تو ان شاء اللہ قرآن ہدایت بھی ملتا ہے آپ کے لیے، تو بالکل ایسا ہی ہے، اگر آپ کو شیطانی آیات سمجھنی ہے جو بظاہر یہودیوں نے لکھی ہیں، بغداد بظاہر جو تھیوڈور ہزل نے اپنے گروہ کے ساتھ لکھی ہیں، بظاہر 1887 میں لکھی گئی ہیں، لیکن ایک پرانا منصوبہ ہے جس کے بعد آرگنائزیشن زائنسٹ یا سیونزم بنتی ہے، الگ بات ہے کہ کچھ یہودی اس کو نہیں مانتے، اور جو یہودی نہیں مانتے ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ہمارے رہبروں نے یہی سمجھایا ہے، امام خمینی نے بھی اور رہبر موسم نے بھی، کہ اگر ان میں سے کچھ یہودی نہیں مانتے زائنسٹ کو، سیونزم کو، اسرائیل کو، تو وہ اچھے لوگ ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، کیوں قرآن نے بھی کہا کہ اگر کوئی عمل کرے اور وہ یہودی ہو، اور کوئی عمل کرے اچھا عمل کرے وہ عیسائی ہو، اچھا عمل کرے وہ صائبین ہو، حضرت یحییٰ کے ماننے والے، تو کہا کہ ان کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے، قرآن کی آیت، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے اگر اچھا کام کر رہے ہو، لیکن جو پہنچ گیا فلسطین، جو پہنچ گیا فلسطین، وہ یہودی نہیں ہے، وہ زائنسٹ ہے، یہودیوں پہ سوار ہو کے آئے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ زائنسٹ ہے، اور اب زائنسٹ یہودیوں سے مختص نہیں ہیں، یہ بات بھی سن لیجیے گا، اب زائنسٹ یعنی مادہ پرست، یعنی ایک آنکھ والے، یعنی دجال، یعنی جو روحانیت کی نگاہ سے نہیں صرف مادیت کی نگاہ سے دنیا کو دیکھتے ہیں، اب وہ اگر مسلمان ہو وہ بھی زائنسٹ ہے، لوگوں کے حقوق پامال کریں، لوٹ مار کریں، ظلم کریں، ہر طرح کے فراڈ کریں، اپنے ہی بھائیوں بہنوں، اپنے رشتے داروں کی زمین غصب کر لیں، یہ جو مادیت سوچ آتی ہے یہ زائنسٹ، یہ مسلمان ہو سکتا ہے، یہ عیسائی ہو سکتا ہے، یہودی تو ہے ہی، یعنی یہودیوں کا گروہ تو ہے ہی، اب زائنسٹ سب میں ہو سکتے ہیں، چائنا میں بھی ہو سکتے ہیں جو گوتم بدھ کے ماننے والے ہیں، ہندو ہو سکتے ہیں جو بتوں کے ماننے والے ہیں، جو کسی خدا کو نہیں مانتے اور دین کو نہیں مانتے ان میں بھی زائنسٹ ہو سکتے ہیں، جو خالی مادی نگاہ رکھیں اور اس کے لیے تمام اسلامی اقدار، نہیں انسانی اقدار کو پامال کریں، نہ سمجھیں اسلامی اقدار کو آپ اسلامی، چلیں انسانی اقدار کو پامال کریں، سب زائنسٹ ہیں، جو یہ آہستہ سے گروپ پڑھاتے چلے جا رہے ہیں اپنا، یہ آل سعود زائنسٹ ہیں، یہ آل خلیفہ زائنسٹ ہیں، انہیں ہم کہیں مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، کون مسلمان حکمران ہیں، کیا ہو رہا ہے اس وقت فلسطین میں، مسجد اقصی قبضہ کر لیا، مسلمان ملک اس پر اپنا ملک بنا لیا، چند احمقانہ باتوں سے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ وہ فلسطینیوں نے اپنی زمین بیچ دی تھی، واہ ابھی ان کو اتنا شعور ہے کہ یہ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں خلیفہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جگہ آپ کو نہیں دے سکتا، آپ سمجھتے ہیں اتنے پروپیگنڈے کے بعد فلسطینی بے وقوف بن کے اپنی زمینیں یہودیوں کو بیچ رہے ہیں، یعنی پورا ملک بیچ دیا، کسی نے سمجھایا نہیں ان کو، اپنی کتابوں میں لکھا ہے 6% سے زیادہ نہیں بکی ہے زمین، اگر بکی بھی ہے تو، اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے ان کی، ہمارے یہ نہیں لکھا، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 6% زمین ہم نے خریدی تھی، جس وقت یہ خالی 8% تھے فلسطین کا، اور انہوں نے خرید لی، اس کے بعد اس کو اسرائیل بنا دیا، ساری دنیا پیچھے آ گئی، یونائٹڈ نیشن نے ساتھ دیا، امریکہ نے ساتھ دیا،
پوری دنیا نے ساتھ دیا، مبالغہ نہیں ہے اس میں۔ یہ ترکی جو آج بہت اچھل رہا ہے، 1949 میں اس نے اسرائیل کو قبول کر لیا تھا، 1949 میں، جیسے یونائٹڈ نیشن نے قبول کیا ترکی نے قبول کیا، جو بظاہر سعودی عربیہ اور عرب امارات اب قبول کر رہے ہیں، لیکن یہ کیے بیٹھے ہیں سارے پہلے قبول، جب ساتھ نہیں دے رہے فلسطینیوں کا، جب اس جہاد میں ساتھ نہیں دے رہے ہو تو اس کا مطلب تم قبول کیے بیٹھے ہو، تم ان کو کہہ رہے ہو بس کرو یار، کب تک لڑتے رہو گے، چھوڑو بھول جاؤ۔ شیعہ نہیں بھولے گا، اگر شیعہ نے اس پر کمپرومائز کر لیا تو پھر آپ کو جنت البقیع پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا، بھول جاؤ یار، 100 سال ہو گئے، ان چکروں میں لگے ہوئے، کریں گے کمپرومائز؟ شیعہ نہیں کرے گا، یہ پتہ ہے ان کو شیعہ نہیں کرے گا۔ ایران کا انقلاب نہ آیا ہوتا اس موضوع کو دنیا بھول چکی تھی، ایران کا انقلاب نہ آیا ہوتا دنیا بھول چکی تھی، اندر خیانت پہ خیانت ہو رہی تھی، یاسر عرفات سے لے کر محمود عباس تک خیانت پہ خیانت ہو رہی تھی، کچھ نوجوان بس قیام کی حالت میں تھے بےچارے، جو سمجھ رہے تھے اب کوئی مدد نہیں کرے گا، اب ہم دنیا سے جانے والے ہیں، چلے جائیں گے، اپنی زمین نہیں ملے گی، 60 لاکھ فلسطینی ملک سے باہر نکالے گئے ہیں، 60 لاکھ جن کو واپس آنا ہے، جن کے ہاتھوں پہ ابھی اپنے گھر بھی چاہیے ہیں، اور جو سازشوں کے تحت 16% دیا، پورے فلسطین کا 16% دیا ہے اوسلو اور کیمپ ڈیوڈ معاہدے نے، آخری جھگڑا وہاں پہ شروع کیا ہے، مسجد اقصا پہ جھگڑا نہیں ہوا ہے، وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، ابھی جھگڑا ہوا ہے العمود اور شیخ جرہ کے نام سے، جو فلسطینی آبادیاں ہیں بیت المقدس کے اندر، وہاں پر یہودی آباد کرنے تھے اور وہاں کے مسلمانوں کو نکالنا تھا، انہوں نے آ کے مدد طلب کی ہے، جمعے کے دن جمعۃ الوداع تھا، لوگ عبادت کی حالت میں تھے، 40 سال سے اوپر والے، مسجد اقصا کے اندر 40 سال سے کم والا جا نہیں سکتا، قانون بنایا ہوا ہے اسرائیل نے، ٹرمپ کہہ چکا ہے سینچری ڈیل ہو رہی ہے، ابراہیم امن کے نام سے، ابراہیم امن کے نام سے معاہدے ہو رہے ہیں، پوری دنیا جو ہے اسرائیل کو قبول کر رہی ہے، اب بیت المقدس مسلمانوں کا نہیں رہا، اب مسجد اقصا گرانی گرانی ہے، اب یہ آپ کی نہیں رہی ہے، ابھی کیپٹل بنے گا، تل ابیب نہیں رہے گا اسرائیل کے کیپٹل، کیپٹل شفٹ ہو جائے گا، ڈونلڈ ٹرمپ سینچری ڈیل۔ اس حساس حالات میں ہم جنت البقیع کا دن بھی بنا رہے ہیں اور فلسطین کا دن بھی بنا رہے ہیں، بظاہر سیز فائر ہو گیا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، سیز فائر نہیں ہوا ہے، اصل میں دنیا کی آواز کو بند کیا گیا ہے، جو آپ تھوڑی بہت سوشل میڈیا پہ جنگ لے کے چل رہے تھے، ابھی حکم آنا شروع ہو جائیں گے، ابھی آنا شروع ہو جائیں گے، فیس بک ویسے ہی بند کر دے گا اگر آپ نے زیادہ شور شرابہ کیا، جس کو آپ سمجھتے ہیں سوشل میڈیا بڑا آزاد میڈیا ہے، آزادی سے جو بات کہو، نہیں، کوئی آزادی وزادی نہیں ہوتی دنیا میں، کوئی چیز اللہ استعمال ہوتا ہے غیر جانبدار، معذرت کے ساتھ، کوئی چیز اب غیر جانبدار نہیں ہے دنیا میں، کوئی چیز دنیا میں غیر جانبدار نہیں ہے، ہر چیز کنٹرولڈ ہے، ہر چیز یا ادھر ہے یا ادھر ہے، یا حق کے ساتھ ہے یا باطل کے ساتھ ہے، اگر آپ خاموش تماشائی ہیں، آپ رول نہیں پلے کرتے، آپ اویئر نہیں کرتے لوگوں کو، آپ میڈیا کے تھرو لوگوں تک اچھی چیزیں نہیں پہنچا رہے، آپ اپنے حلقے بنا بنا کے مسجدوں میں بازاروں میں یہ باتیں نہیں کر رہے، تو آپ یقین کیجیے کہ آپ اپنے آپ کو غیر جانبدار کہہ رہے ہیں، معذرت کے ساتھ غیر جانبدار کوئی ہوتا نہیں ہے، آپ سپورٹ کرتے ہیں، آپ کی یہ حرکت، آپ کا ایکٹیو نہ ہونا، آپ کا رول پلے نہ کرنا، جنت البقیع ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اب خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، اور اس کے بعد پھر آپ دوبارہ سے سوچیں یار، پھر دوبارہ، کیونکہ یہ اسی وقت ہاتھ سے نکلے گا، یاد رکھیے گا میری بات، یہ اس وقت پوری طرح سے آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا کہ جب حزب اللہ لبنان کا ایک ایک جوان شہید ہو جائے گا، جب تک حزب اللہ لبنان ہے جب تک نہیں جاتا، جب تک حماس ہے انشاءاللہ یہ نہیں جاتا، لیکن اگر کہیں ہماری خاموشی کی بنیاد پر اس طرح سے انہوں نے ہمارے گلے گھونٹ دیے، ہماری آواز نہیں نکلی، جیسا کہ سیز فائر کی بنیاد پر دنیا کو کہیں گے ترکی نے اور پاکستان نے بہت بڑا رول پلے کیا سیز فائر میں، ماشاء اللہ کتنی بڑی خدمات انجام دی ہیں، اب یہ کہیں گے بس اب فلسطینی خبریں نہیں آنی چاہیے، لیکن آج اسی نماز جمعہ کے بعد پھر حملہ کیا ہے یہودیوں نے، صہیونیوں نے مسلمانوں پر، مسجد اقصا میں نماز پڑھتے ہوئے پھر 34 آدمی زخمی کیے ہیں، آج یہ ہے سیز فائر جو یہ کہتے ہیں ہم یمن میں کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم اسرائیل فلسطین میں کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سیز فائر نہ بھی کوئی چیز نہیں ہوتی، ہوتی نہیں، صرف سانس لینے کے لیے وقت لیا جاتا ہے اور مسلمانوں کا گلا گھٹا جاتا ہے، یار آپ بس کرو یار، بہت زیادہ افراتفری پھیل گئی ہے، اب یہ خبریں نہیں آنی چاہیے، ہمارا میڈیا خاموش ہو جائے گا، ایسا ایسا ہمارا سوشل میڈیا خاموش کر دیا جائے گا، اور پھر یہ مسئلہ اس سے زیادہ دبے گا نہیں، اٹھے گا انشاءاللہ، اٹھے گا۔ ہم نہیں اٹھائیں گے, اٹھائیں گے. فلسطینیوں نے طے کر لیا عزت کی زندگی کے لیے, اپنی زمین کو واپس لینے کے لیے, اسٹارٹ وہاں سے ہوا ہے. تو میں نے بت شکن نے آپ نے دیکھا جمعۃ الفضا کو اتنی امپورٹنس دی ہے, شبہ ایجاد کیا گیا, جنت البقیع کو نہیں دی اتنی اہمیت آپ نے, یوم القدس کو دے دی آپ نے اتنی اہمیت. باعث یہ دیا ہے کہ خمینی بت شکن کوئی معمولی آدمی نہیں تھا, اسے پتا ہے کہ اصل میں برائی کی جڑ کہاں پر ہے, جڑ کو پکڑو. وہ جڑ اسرائیل اور سائنسٹ کے جنہوں نے بنایا ہے آل سعود کو, جنہوں نے بنایا آل خلیفہ کو, جنہوں نے مسمار کیے ہیں حرم, جو ابھی داعش کو بنانے والے ہیں. اب تو آنکھیں کھولیں مسلمانوں کی کہ اصل اس جڑ کو پکڑو. خمینی بت شکن نے اس جڑ کو پکڑ لیا ہے اور کہا ہے کہ اور انشاءاللہ یہ وہی بات ہے جو میں پہلے بھی نقل کر چکا ہوں, آخری تو آخری بات نقل کر کے انشاءاللہ ختم کرتا ہوں کہ ہمارے بچے تو اب وہ کہانیاں نہیں سنتے جو شاید چند بزرگ یہاں بیٹھے جنہوں نے سنی ہوئی ہوں گی. اور یہ بہت خطرناک بات ہے کہ آپ کے بچے کہانیاں نہیں سنتے, موبائل کے اوپر گیم کھیلتے ہیں. دعا کریں یہ عذاب ہے کہیں آپ کے بچوں کو لے کے نہ بیٹھ جائے, جلدی نجات حاصل کریں اس سے. کہانیاں سنائیں جو بزرگوں نے آپ کو سنائی ہیں. اس میں ایک کہانی تھی جو ہم بچپن میں سنا کرتے تھے, وہ یہ ہے کہ قوقاف نامی ایک علاقہ ہے, دیکھا کسی نے نہیں ہے ہوگا, وہاں پر ایک جن ہے جس نے ایک شہزادی کو اغوا کر لیا ہے. شہزادے صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اس جن سے لڑنا ہے. کوئی ان کو بتاتا ہے سیانہ کہ بھائی جن سے تم نہیں لڑ سکتے, یہ تو بہت ہی مضبوط ہے. ہاں اس جن کی جان ایک طوطے میں, وہ طوطا کہاں ہے؟ تو وہ طوطا وہ فلاں 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 پہاڑیوں میں جاؤ, وہاں پر ایک طوطا ہے, اس طوطے کی گردن دبا دو, خود بخود جن جو ہے مر جائے گا. کہانی سنی گی آپ کو؟ مجھے کچھ لوگوں نے سر ہلائے, بہت کم سر ہل رہے ہیں, امید ہے 10 سال کے بعد وہ سر بھی نہیں ہلیں گے جو آج ہل رہے ہیں. سر یہ کہانیاں سنانی تھی, کہانیاں سنانی تھی. بہرحال وہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس طوطے کا, اس طوطے کی گردن مروڑ دیتے ہیں, جن مر جاتا ہے شہزادی آزاد ہو جاتی ہے. خمینی بت شکن نے یہی کام کیا, کبھی لڑنا تو امریکہ سے, اور بڑی طاقت ہے یار, کیسے لڑیں گے؟ کسی نے بتایا سیانے نے کہ بھائی طاقت تو ساری اسرائیل میں, آپ کو اصل میں گردن موڑ دیجیے اسرائیل, آپ اسرائیل گردن موڑ دیجیے, ختم ہو جائیں گے دنیا کے جتنے چند بظاہر نظر آتے ہیں آپ کو, ختم ہو جائیں گے. بات بالکل یہی. اور خمینی بت شکن نے اس طوطے کی گردن پہ حزب اللہ لبنان کو بٹھایا ہے, اس طوطے کی گردن پہ حزب اللہ لبنان کو بٹھایا ہے, کہا کہ تمہاری گردن گھومنے کے لیے کافی ہے. اور انشاءاللہ جیسے ہی فتنہ ختم ہوگا, اور یہ بات میں نہیں کر رہا, خود حزب اللہ کی قیادت ہی کرتی ہے, کہ اگر آپ کو تاریخ میں ہمارا نام نظر نہیں آ رہا, نہیں آگے کی تاریخ میں, مراد یہ کہ عصر ظہور میں اگر آپ کو حزب اللہ لبنان کا نام نظر نہیں آ رہا, نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں آتا. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خراسان کا لشکر اٹھے گا اور ایک یمن سے لشکر نکلے گا, یہی سنا ہے نا آپ نے, جنگ کہاں ہونی ہے؟ سفیانی سے. کس جگہ پر مقام؟ یہی والا ہے. وہ آرمگیدون وہ یا آرمگیدون وہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں سرزمین یہی والی ہے. ظہور امام کا یہاں ہونا ہے, ظاہر یہاں ہوں گے لیکن لڑنے کے لیے وہاں جانا ہے. تو وہاں پر سفیانی نظر آتا ہے, دجال ملتا ہے, لیکن نہ اسرائیل تاریخ یعنی کہیں بھی روایات میں نظر آئے, اور نہ ہی حزب اللہ لبنان. تو لبنان کی حزب اللہ کی قیادت یہ کہتی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا کردار اس لیے نہیں ہے عصر ظہور میں کہ ہم اسرائیل کو لے کے دنیا سے ختم ہو جائیں, یعنی اسرائیل کو ہم خود ختم کریں گے, اسرائیل پاک معاشرہ آپ کو دیں گے, آپ وہاں سے ہم کو لے کے آگے بڑھ جائے گا ان شاء اللہ. بات ہماری ختم ہو گئی, بہت شکریہ آپ لوگوں نے اور جناب صاحب نے بہت حوصلہ کیا بیٹھے رہے ہیں یہاں پہ, آپ اس طرح سے ہمارا شریر آپ پوچھا. دعا وہ دعائیں گے اگر جو آپ کے دلوں میں ہیں, سوال بھی کرنے میں 10 منٹ لے لیتے ہیں, اگر سوال ہے تو نہیں ہے تو اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں. میں نے ابھی آخری خطاب جو مجھے پتا ہے رہبر معظم کا, ہو سکتا آیا ہو, میں نے دیکھا نہیں, آخری خطاب جو نوجوانوں سے کیا ہے, اسلامی تحریکوں کے نوجوانوں سے جو خطاب کیا ہے ایران کے, وہ میں نے دیکھا ہے, لیکن میں نے اس کے بعد والا کو دیکھا نہیں ہے. تو جب فرعون سے بچا کے نکلے حضرت موسیٰ، یہ خطاب تقریباً 4 سال پرانا 5 سال پرانا ہے جو رہبر معظم نے سپاہ پاسداران سے گفتگو کرتے ہوئے ایران کے حالات پر، کہ جب یہ بہت زیادہ بحث چل رہی تھی کہ ہم کوئی اٹامک ڈیل کر لیں امریکہ سے، اس وقت رہبر معظم نے یہ خطاب کے اندر جملہ فرمایا تھا کہ الہی قیادت ہی یہ بات کر سکتی ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ جملہ آیت ہے قرآن کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے پہنچے دریائے سمندر، دریائے نیل، یہودیوں نے ہمارے دماغ میں ڈال دیا ہے، ہمارا منہ سے دریائے نیل کے لیے نکلتا ہے، کراس کروایا نہیں، ریڈ سی، جب سمندر کراس کرانے کے لیے سمندر کے پاس پہنچے اور اب دیکھا سامنے سمندر اور پیچھے دیکھا تو دھول مٹی اڑ رہی تھی، یعنی فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے۔ جب یہ سب کچھ دیکھا تو ان کی تو جانیں نکل گئیں، جن کو اللہ پر ایمان ابھی تک نہیں تھا، جبکہ موسیٰ ان کے ساتھ ہیں، جو کتنی اسپیشل ٹریننگ دے کے ان کو یہاں پر لے آئے، جن کو پتہ ہی نہیں چلا پپکیوں کو ایک ہی رات میں خاموشی سے اور سامان سمیت، کیونکہ انہوں نے پھر جب بچھڑا بنایا پتہ چلے تو مال و دولت کے ساتھ آئیں، سونا چاندی لے کر آئیں، ساری اپنے مال مویشی بھی لے کر آئے ہوئے۔ دیکھو اب جب انہوں نے دیکھا کہ آگے سمندر اور پیچھے فرعون، قوم کی حالت خراب ہوئی، ہوتی ہے ہر مشکل کے اندر، آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں تھوڑی مشکلات، تھوڑی شہادت ہوں، کیا کر رہے ہیں تو مولوی صاحب کہاں ہیں، تنظیمیں کہاں گئیں، کون بچائے گا ان کو، بتائیے نا آپ کو مزاج ہوئی وہاں پہ ٹوٹ گیا، اب کیا ہوگا، موسیٰ بروا دیا نا آپ نے۔ موسیٰ نے یہاں پر وہ تاریخ جملہ کہا کہ بھائی صبر کرو، اتنا معیا ربی قرآن کیا آ جائے گا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تم کن چیزوں پہ گھبرا رہے ہو؟ ہاں اللہ سے مجھے کیا کرنا ہے، بتانے کا مارو آسا، کیا حیثیت ہے سمندر کی، مارو آسا، کھل گیا آسا، نکل گیا وہاں سے۔ ہو یہ 5 سال 6 سال پرانا خطاب ہے اور حوصلہ دیا ہے ایران کے عوام کو اور ایران کی لیڈرشپ کو اور ایران کے فوجیوں کو کہ بھائی اطمینان رکھو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں۔ کہ بغیر یورپینس کے نہیں ہو سکتا، تو بغیر پڑوسیوں کے نہیں ہو سکتا، تو اتنا بڑا یہودی ہے، اس سے جنگ نہیں کرنی چاہیے، اور میزائل ٹیکنالوجی بڑا چھوڑو سب، اتنا مائیت ربی، یعنی یہ الحمد للہ آپ کو موضوع تھا یہ جو ربر موسم نے بیان کیا۔ اہل کتاب جی جی آپ کہہ رہے ہیں کہ کتاب میں قرآن نے ان کو اہل کتاب کہہ کے مخاطب کیا، اور اب جبکہ ان کی کتابوں میں اتنی تحریف ہے، پتہ نہیں اصل تورات ہے بھی یا نہیں، تو آیا ابھی بھی ان کو ہم اہل کتاب کہیں گے؟ تو بھائی ہم ابھی بھی ان کو اہل کتاب کہیں گے، تحریف شدہ کتابوں کے باوجود بھی، کیونکہ قرآن نے ابھی تک ہم کو یہ نہیں کہا، منع نہیں کیا، اس لیے ہم ان کو اہل کتاب کہیں گے۔ ایک بات اور ہے جو کسی جگہ پہ سمجھدار لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات کے نتیجے میں آنے والی انجیل جو حقیقی انجیل تھی، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آنے والی تورات جو اصل تورات تھی، یہودیوں کے ایک فرقے کے پاس ابھی تک موجود ہے، یعنی وہ کتاب بھی موجود ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس اصل انجیل بھی موجود ہے، ابھی تک موجود ہے، کیونکہ قرآن نے جس طرح کے ساتھ کہا نا مصدقاً لما بین یدیہ، یعنی یہ تو جو تمہارے ہاتھوں میں ہے اس کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، قرآن کو کہا مصدقاً، یہ تو تصدیق کرنے والی کتاب ہے جو تمہارے ہاتھوں میں کتاب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اتنا عرصہ گزر گیا رسول اللہ کے زمانے کے اہل کتاب، ان کے پاس اصل کتاب ہے، جب اتنی دلیل کے ذریعے وضاحت کے ساتھ اللہ نے یہ بات کہی ہے، تو انشاءاللہ ابھی ہم ان کو اہل کتاب، جب تک کہ کوئی نیا حکم نہیں آ جاتا، نئی آیت نہیں آ جاتی، نیا رسول نہیں آ جاتا، ہم انہیں ابھی تک جو ہے وہ اہل کتاب ہی کہیں گے۔ ان شاء اللہ آل سعود، سوال آغا کا کیا ہے مستقبل، خدا جانتا ہے مستقبل کیا ہے، لیکن جو بہرحال شواہد ہلکے پھلکے سے نظر آتے ہیں انہیں بنیاد پہ ہلکی سی کی بات، لیکن کیا ہونے والا ہے واللہ عالم، وہ یہ ہے کہ ایک سسٹم بنا دیا تھا، جب تک آل سعود کی تعداد کم تھی یہی تھا کہ مرنے والے کا بیٹا، پھر مرنے والے کا بیٹا، اور پھر مرنے والے کا بیٹا، یہی تھا،
لیکن ہوا یہ کہ پھیلتے چلے گئے, شادیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, ایک آدمی کہہ کے شادیاں کر رہا ہے, اولادوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. پھر کیا کہا؟ پھر کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا, لیکن بیٹے کے بعد بیٹا نہیں, بیٹے کے بعد بھائی. یعنی پھر عبدالعزیز کے اوپر لا کے روک دیا انہوں نے. عبدالعزیز کے بعد کہا کہ اب تمہارا بیٹا, پھر جو اس کا بھائی, پھر جو اس کا بھائی, پھر جو اس کا بھائی, پھر جو اس کا بھائی. اب یہ تسلسل عمر کے اعتبار سے, یہ بھی عمر کے اعتبار سے تسلسل ہوگا. اس میں کالی ماں اور گوری ماں, مراد یہ ہے کہ آل سعود سے ہی کوئی ماں ہے اور ایک کوئی غلام کی کنیز اٹھا کے, جیسے عبداللہ کی ماں تھی وہ کنیز, یعنی جو عبداللہ پہلے چلے گئے دنیا سے, ان کی ماں. تو یہ اس طرح کا تسلسل ایک جاری ہے. اچھا جی, اب ہوتا یہ ہے کہ پہلی مرتبہ سسٹم کو آگے محمد بن سلمان توڑ دیتا ہے کہ جو گزشتہ 200 سال کم سے کم بھی, 100 سوا سال, 200 سال زیادہ ہو گئے, کم سے کم بھی کوئی 70-75 سال سے چل رہا ہوگا, اس کو آگے کون توڑ دیتا ہے؟ آگے محمد بن سلمان توڑ دیتا ہے. وہ اپنے چچا کو جو نائف تھے ان کو جیل بھیج دیتا ہے یا غائب کر دیتا ہے اور کہتا ہے بس ختم, اب میں آؤں گا. جب یہ کہتا ہے تو جو بقیہ بھائیوں کی اولادیں پہلے سے انتظار کر رہی ہیں, فیصل کی اولادیں, فہد کی اولادیں, عبداللہ کی اولادیں, جو انتظار کر رہی تھیں اور بڑے خبیث خبیث لوگ اس میں تھے, انہوں نے کہا یہ بات نہیں, اگر ملنا ہی ہے تو پھر اگر بچوں میں پہنچنی ہے, منتقل ہونی ہے, تو پہلے پھر فیصل کے بچوں میں شفٹ ہونا چاہیے, پھر فہد کے بچوں میں شفٹ ہونا چاہیے, پھر عبداللہ کے بچوں میں شفٹ ہونا چاہیے, پھر آ کے سلمان کی باری آتی ہے کہ تمہارا بیٹا آ جائے. تو اندرونی اختلافات شروع ہو گئے, اندرونی اختلافات شروع ہو گئے. ان کے یہاں دو گروپ ہیں, ایک ہی نوجوانوں کا گروپ ہے جس کو ابھی محمد بن سلمان لے کے چل رہا ہے, یہ بادشاہ سارے شہزادے کہلاتے ہیں, اور ایک گروپ اور ہے جو پرانا گروپ ہے ان کے درمیان, جس کو آپ کہیے کہ جو ان کی شورا کہلاتی ہے, بزرگوں پر مشتمل ایک ان کا ادارہ ہے, جو بزرگوں پر مشتمل ہے, آل سعود کے پرانے بزرگ, وہ یہ چاہتے ہیں کہ تسلسل وہی رہے کہ جو پہلے سے طے تھا, اور یہ اس کے بجائے نائف کو ہی ملے. لیکن جو نئی نسل ہے وہ کہتے ہیں بھائی کب تک انتظار کریں گے, بوڑھے مرتے نہیں ہیں, ہم لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں. اور ایسے ہی ہو رہا ہے, فیصل کے بچے بوڑھے ہو گئے, فیصل کے بچے مر بھی گئے, ایک دو تو بچے مر گئے, فہد کے بچے مر گئے ایک دو تو, یعنی یہاں پر باری نہیں آ رہی, یہاں پر ابھی دو اور بیٹھے ہوئے لائن میں. تو یہ دو اختلافات بڑے بھرپور چل رہے ہیں, اور انہوں نے اس کے لیے ایک دوسرے قتل عام بھی کیا ہے, حملے بھی کیے ہیں, محمد بن سلمان پر بھی قاتلانہ حملے ہوئے ہیں, اور اسی طرح سے اس نے اور بھی بھائیوں پر حملے کیے جو اس کے چچا بنتے تھے, تاکہ ان کی اولادوں پہ حملے کیے ہیں. تو یہ اندرونی بڑا سلسلہ, جنگ بڑی خطرناک چل رہی ہے, اور امریکہ یعنی اس وقت یورپ اور اسرائیل یہ دیکھ رہا ہے کہ اصل میں طاقت کس کے ہاتھ میں آتی ہے, اینڈ میں جس کے ہاتھ میں طاقت آ جائے گی نا, یہ اس کا ساتھ دے دیں گے. یہ بھی ابھی چیک کر رہے ہیں, کبھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں, کبھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں, کبھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں, کبھی سپورٹ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی بڑے خبیث ہوتے ہیں, یہ بھی چاہتے ہیں کہ آخر میں جو نتیجہ نکلے اس کو ہم یہی کہیں گے تو ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے. تو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں, لیکن جو حالات اس وقت بن رہے ہیں وہ الحمدللہ ایسے ہیں کہ جس میں لگتا یہ ہے کہ یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں, انشاءاللہ ڈوبنے کی طرف جا رہے ہیں. گلگت میں آغا سوال جو ہے بالکل ہی موضوع رٹ گیا, اور وہ آگے ہم ایک دم گلگت کے ایشو پر. تو آغا گلگت میں جب آپ کو پتہ ہے تین جگہوں پہ ہماری قیادتیں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں علاقے کے لیے, مثلاً یعنی مثلاً نہیں یقیناً تین جگہ, گلگت, بلتستان اور پارا چنار. پارا چنار پہ بھی اتفاق سے ایک ہمارے گلگتی عالم دین ہیں, لیکن وہ خدا کا شکر ہے بہت بہتر ہیں, بہت اچھے ہیں. اسی طرح سے آغا راحت حسینی صاحب جو ہیں, یہ گلگت کی امام جمعہ ہیں اور یہی وہاں کی قیادت ہے لوکل. اور اسی طرح سے اسکردو جہاں شیخ جعفری صاحب موجود ہیں, جس کو بلتستان کہتے ہیں, وہاں کی وہ قیادتیں ہیں. یہ تینوں قیادتیں صرف اور صرف میرا خیال ہے کہ ایسا انہی علاقوں میں ہوتا ہے, بقیہ کہیں پر بھی مسجد کے عالم دین کو اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے کہ جو جمعہ بھی پڑھا رہے ہوں اور جو مسجد کے پیش امام ہوں, سارے علاقے جو ہیں وہ ان سے مربوط ہوں, ساری سوسائٹی ان سے مربوط ہو, سارے جوان آرگنائزیشنز ان سے مربوط ہوں, سارا بزنس ان کے پاس ہو, یعنی ایسا بہت کم ہوتا ہے, ساری دفاعی اور جو بھی جنگی حکمت عملی ہے مسجد کے اندر طے ہو, بہرحال وہ اس جگہ پر ہے. اب یہاں پر پہلے تھے ضیاء الدین رضوی صاحب, وہ شہید ہوئے. ضیاء الدین رضوی صاحب کورس, شیعہ کورس, ہمارے لیے شیعہ ہی کورس ہونا چاہیے, یہ ان کا موقف تھا, اور اس پر وہ شہادت پیش کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ شہید ہو چکے ہیں اب تک, آپ کو پتا ہے 88 میں چڑھائی ہو چکی ہے اس علاقے پر, جو نیچے سے لشکر ضیاء الحق نے بھجوائے تھے. اس علاقے میں سیاست اور اس طرح کی سازشیں بہت پرانی ہیں. ابھی اہل سنت دنیا میں جو ان کا لیڈر ہے شیخ نثار, وہ یعنی وہابیہ, وہابیت کا جو لیڈرشپ ہے, وہ یعنی برابر ہو گئے ہیں. ہمارے لیے جو اصل میں غم کی خبر ہے وہ یہ کہ گلگت شہر کے اندر آبادی برابر برابر ہو گئی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے بھائی, آپ کو پتہ بھی نہیں چلا, آپ کے ناک کے نیچے اس طرح کی سازشیں ہو گئی ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلا گلگت برابر برابر کیسے ہو گیا. خدا نہ خاصہ یہ تو بڑا برا الارم ہے, اس کا مطلب ہے کہ سارے پاکٹس جو ہیں اس طرح آپ کے ہاتھ سے نکلنے کا امکان. وہاں پر وہ مسلسل یعنی للکارتا رہتا ہے, شیخ نثار بھی معمولی نہیں ہے, وہ بھی للکارتا رہتا ہے. اس کا جواب ہم اس زمانے سے دیتے آ رہے ہیں جب ضیاء الدین رضوی صاحب تھے, پھر آغا صاحب آ گئے, انہوں نے دیا ہے. تو یہ بہت زیادہ مناظروں کی اور لوگوں کی, جو لوگ بیچ میں حکومتی ہوتے ہیں یا پنچایتیں ہوتی ہیں یا اس طرح سے جو لوگ سنجیدہ سینئر قبائل کے سردار ہوتے ہیں, ان کے ذریعے سے ان مسائل کو پہلے کئی مرتبہ حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یوں نہیں ہے کہ جو آپ کے سامنے آیا کہ بات مباحلہ کی ہوئی یا بات مناظرے کی ہوئی تو یہ اچانک ہوا ہے, یہ اچانک والا مسئلہ نہیں تھا, ایک تاریخ ہے اس کے پیچھے, سلسلہ تسلسل جاری ہے. اور جب جا کے پھنس گئے یعنی جا کے حل ہی نہیں ہو رہا, عقل اور کتابوں کی اہمیت کم ہو گئی اور انہوں نے اس کو باندھنے سے انکار کر دیا, تو پھر اس طرح کا مطالبہ, کہا کہ ٹھیک ہے مباحلہ کر لیتے ہیں. یعنی جب بہت ہی تنگ آ گئے تو کہا مباحلہ کر لیتے, لیکن بات تو صحیح یہ تھی کہ مباحلے کی طرف کس نے آنا تھا, شیخ نثار نے تو قطن نہیں آنا تھا, آپ کی طرف سے پھر بھی آمادگی تھی, انہوں نے بھی آمادگی دکھائی تھی, لیکن بہرحال پھر گورنمنٹ کس نے بیچ میں ڈالا مجھے نہیں معلوم, گورنمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے اور پھر وہ دونوں گروہوں کو بٹھا دیتی ہے اور پھر وہ مباحلہ کے جو آج جمعے کے دن ہونا تھا اس کو جو ہے وہ واپس لے لیا جاتا ہے کل کسی وقت, اور آج جو ہے وہ الحمدللہ دوبارہ سے گلگت کے حالات اپنی جگہ پر آ گئے. سر بہت شکریہ, میرا اصل مسئلہ ہے کہ ایک پروگرام اور ہے ورنہ آپ کے ساتھ بیٹھتے. دعا وہی میں نے کہا کہ آخری دعا, کہ جو ساری دعائیں قبول ہونے کا سبب بن سکتی ہے جو آپ کے دلوں میں, وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جتنا جلدی ہو سکے خدا اپنے آخری حجت یعنی ممی زمانہ کے ضرور میں لا دیجیے.